یہ مستقل ہے, اس سے برکت اور فائدہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن, صرف پیسے کی وجہ سے شادی نہ کرو, اس لیے کہ یہ پیسہ تو ہلاکت میں بھی انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. حسن حسن کہا پہلے, اور پھر ولا تزوجهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن, نہ پیسہ اور نہ حسن و جمال, اس لیے کہ دونوں چیزیں ہلاکت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں. ولكن تزوجهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين افضل, بدصورت ہو, کنیز ہو, اور مسکین اور غریب اور کسی غریب خاندان کی ہو, لیکن دیندار ہو تو یہ افضل ہے, دیندار ہو تو یہ افضل. چیزیں میرے لیے بہت زیادہ خوبصورت کی گئیں, اور میرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ پسندیدہ چیزیں جو ہیں ان میں عورتیں ہیں اور خوشبو ہے. تو یہ النساء کا ایک ٹکڑا لوگ پڑھتے ہیں, آگے نہیں چلتے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تو کہا ہے کہ مجھے عورتوں یعنی بیویوں سے محبت ہے. تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. ہر مرد کے دل میں, ہر شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت ہوتی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے عورتوں یعنی بیویوں سے بہت زیادہ محبت ہے, اور اسی طرح مجھے خوشبو سے بھی بہت زیادہ محبت ہے. لیکن جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو پوری حدیث پڑھیے تو معلوم یہ ہوگا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تو دیکھو, خوشبو بھی ہے, اور کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک میری وہ نماز میں ہے. تو اللہ کی طرف سے جو چیزیں خوبصورت کی گئیں ان میں عورت یعنی بیوی بھی ہے, اور یہ ظاہر ہے آزمائش اور امتحان ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اذا فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, عورت اس کا جو بدن ہے سارے کا سارا یہ عورت ہے, اور عورت کہتے ہیں عربی میں چھپی ہوئی چیز کو. عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ چھپی رہے گی, اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی, جس طرح سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا وقرنا فی بیوتکن, یعنی فرمایا کہ گھروں میں بیٹھی رہو, فرمایا گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو کہ بغیر شرعی ضرورت کے اور بلا محرم کے گھر سے باہر نہ نکلو, اور اگر نکلو گی فرمایا جو عورت بھی گھر سے باہر نکلتی ہے بغیر محرم کے یا بغیر پردے کے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو یہ فتنہ ہے عورت, یہ فتنہ ہے, اس کے ذریعے امت کی آزمائش ہوتی ہے. تو عورت کا اصل مقام, اصل جگہ اس کا گھر ہے, اس کا اصل کام اولاد کی تربیت ہے. عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, نہ عورت یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے, وہ سیاست کرے, وہ ممبر بنے, وہ وزیر بنے, یا وہ وزیر اعظم بنے, یا وہ صدر بنے, یا اس قسم کا کوئی عہدہ قبول کرے. یہ عورتوں کے مزاج کے خلاف ہے. عورت کے لیے اس کا اصل مرکز اس کا اپنا گھر ہے, جہاں وہ شوہر اور اولاد کی تربیت اور خدمت کرے. البتہ اگر ضرورت ہو تو پردے اور شرعی آداب میں رہ کر وہ دینی اور دنیاوی علوم حاصل کر سکتی ہے, ہر وہ کام کر سکتی ہے جس کام کے کرنے میں شریعت کی اجازت موجود ہو اور پردے کی پابندی موجود ہو, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. تو جو عورت بغیر پردے کے, بغیر محرم کے گھر سے باہر نکلتی ہے, تو اس پر جس طریقے پہ دوسری احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, اور یہ بھی فتنہ ہے. اس کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے. فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا بڑا کسی عورت کو بنا لیا ہو. اور امام الترمذی نے فتنوں والے حصے میں, جامع الترمذی کے جو فتنوں والا حصہ ہے جس میں فتنوں والی حدیثوں کو جمع کیا ہے, وہاں ایک حدیث ہے, فرمایا اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فبحر الارض خير لكم من بطنها, جب تمہارے ہاں تمہارے بڑے تم میں کے اچھے لوگ بن جائیں, صدر, وزیر اعظم, ممبر, وزیر, یہ اچھے لوگ ہوں, بدماش, چور, خائن, اسمگلر نہ ہو جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, تو جتنا بڑا ظالم اور جتنا بڑا غنڈا اور جتنا دین کا, اللہ کا, ملت کا دشمن ہوگا وہی ان عہدوں تک پہنچے گا. فرمایا کہ جب تمہارے ہاں اہم عہدوں پر رہنے والے لوگ, حکمراں اور اقتدار والے تم میں کے سب سے اچھے ہوں, شریف ہوں اور نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں, متقی ہوں, عقیدہ اور عمل دونوں کو لحاظ سے اچھے ہوں, اور جب تمہارے مالدار لوگ اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرنے والے ہوں اور تمہارے فیصلے آپس میں مشورے سے ہوتے ہوں, تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے زمین کے نیچے جانے سے بہتر ہے, یعنی یہ زندگی تمہارے لیے برکت والی ہے. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا, اور جب حالت یہ ہو کہ شرپسند اور غلط قسم کے لوگ اقتدار اور عہدوں پہ آ جائیں اور تمہارے مالدار لوگ بخیل بن جائیں اور تمہارے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں, عورتیں فیصلہ کرنے لگیں, عورتیں سیاست میں آ جائیں, عورتیں حکومت میں آ جائیں, عورتیں وزارتوں کو سنبھال لیں اور عورتوں کے ہاتھ میں گھر کا فیصلہ ہو اور خاندان کے فیصلے, تو جب عورتوں کے ہاتھ میں فیصلے کرنا آ جائیں تو اس وقت ایسے عالم میں زمین کے نیچے چلا جانا تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ فتنہ ہے, اس لیے کہا سب سے پہلے اس فتنے کو بیان کیا, زین للناس حب الشہوات من النساء, اور اس کے بعد والبنین, اولاد بھی فتنہ ہے, اور اولاد میں چونکہ فطری طور پہ بیٹے کی چاہت اور بیٹے سے محبت بیٹیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے بیٹے کا ذکر کیا, اور اس کی جمع ہے ابن کی جمع ہے بنون, تو یہ بھی فطری چیز ہے بشرطے کہ یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا, اور یہ وہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, تو مسند ابو یعلی میں یہ چیز ہے, اور اس کو امام القرطبی اور امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا کہ الولد ثمرۃ القلب وانه مجبنۃ مبخلۃ محزنۃ, بیٹا اور اولاد یہ دل کا سکون اور دل کی ٹھنڈک ہے, اور یہ بیٹے اور یہ اولاد مجبنۃ یہ انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں, مبخلتن بخیل بنا دیتے ہیں, محزنتن اور غم اور تکلیف اور مشقت میں ڈالتے ہیں. فرمایا کہ اس لیے کہ اولاد اگر ہو تو جہاد میں جانے کو جی نہیں چاہتا, کہ اگر میں مر گیا تو بیٹوں کی پرورش تربیت کون کرے گا, جبکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ جو ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ان کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا, تو ارشاد فرمایا کہ اگر تقویٰ ہو, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, آیت نمبر 11 ہے غالباً, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو کمزور ناتواں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا, فرمایا کہ ہم ان کی پرورش کی ذمہ داری لیتے ہیں، تم اگر دو کام کرو ان کو ہم پالیں گے۔ فَلْيَتَّقُ اللَّهِ، متقی بن جاؤ ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، زبان سے اچھی سچ حق خیر کے علاوہ اور کوئی جملہ نہ نکالو، دو کام تم کرو باقی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو اولاد کہا کہ مجبلتن جبن سے ہے، بزدل بنا دیتی ہے، اور مبخلتن بخیل بنا دیتی ہے کہ ابھی تو بیٹی نے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے اور فلاں مہنگے اسکول میں جانا ہے، اس کے لیے لاکھ روپیہ چاہیے، پانچ لاکھ چاہیے، اگر مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم کے لیے، بیوہ کے لیے اللہ کے نام پر پیسہ تم دے دو گے تو بچے کا جو میڈیکل کا داخلہ ہے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، اور جو اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گی، مہنگے اسکولوں میں پڑھانا ہے۔ تو اس لیے مبخلتن، یہ اولاد والد کو اور والدین کو بخیل بنا دیتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرنے دیتے۔ محزنتن، حزن تو ہے، فطری چیز ہے، اولاد بیمار ہو تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے، اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے اور رحمت دو عالم کی آنکھیں چھم چھم آنسوؤں سے لبریز ہیں، آنسو برستے ہیں۔ جب صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ روتے ہیں، فرمایا کہ ہاں یہ رحمت ہے۔ تو اولاد کی فطری محبت یہ ہر والد اور والدہ کے دل میں ہوتی ہے، اس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو یہ فطری چیز ہے، اس کا انکار خلاف عقل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو مان لیجئے کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ محبت سے منع نہیں کیا جا رہا، ہم نے بتایا فطری محبت ہوگی اور یہ ایک طبعی چیز ہے، لیکن یہ محبت دین کی محبت پہ غالب نہ آئے، اس چیز کو ذہن میں رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت، اس کے برابر، اس کا جو لیول بیلنس ہے یہ برابر نہ ہو، اس کے برابر محبت اگر کسی اور سے ہوگی یہ شرک ہے، اس سے زیادہ محبت ہوگی یہ کفر ہے، اس سے کم محبت ہوگی یہ جائز ہے۔ جتنی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے، اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے کی جانی چاہیے، جتنی محبت دین سے ہونی چاہیے، اس سے اگر یہ دوسری محبتیں کم ہوں گی تو یہ جائز ہیں۔ اور جتنی محبت دین سے، رسول سے، اللہ سے ہے، اتنی محبت بیوی سے ہو، سر میں درد ہے تو آپ نے نماز ہی چھوڑ دی، درس میں خیر، اور یہ اگر اتنی محبت ہے جتنی محبت ان سے ہے، اتنی محبت بیوی سے، اولاد سے ہے، تو پھر یہ شرک ہے، جس کو کہتے ہیں شرک فی المحبہ۔ اور اگر بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، اقتدار کی محبت، پارٹی کی محبت، شخصیت کی محبت، جماعت کی محبت، زبان اور زمین کی محبت، کسی بھی چیز کی محبت، غیر اللہ کوئی بھی ہو، مرا ہوا ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی پتھر ہو، بت ہو، کوئی فکر ہو، عقیدہ ہو، شخص ہو، کچھ بھی ہو، یہ محبت غیر کی محبت اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، دین کی محبت سے زیادہ ہوگی یہ کفر ہے، اس کے برابر ہوگی شرک ہے، اس سے کم ہوگی پھر جائز ہے، طبعی چیز ہے۔ جو چیز آپ کو اچھی لگے اس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو دین کے مقابلے میں یہ چیز کم ہونی چاہیے، اس لیے دوسرے نمبر پہ اولاد کو اور بیٹوں کو بیان کیا، یہ فطری چیز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت تھی اپنی بیٹیوں سے، چونکہ اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی، بیٹے زندہ نہیں رہے، ابراہیم 2 سال کے ہو کر مرے، ان کے انتقال پہ آپ روئے اور آپ نے کہا کہ انا لمحزونونا بفراقک یا ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پہ بہت غمگین ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ اولاد کی محبت، یہ تو انس رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کی والدہ آتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ خویدمک، یا رسول اللہ خویدمک، یہ آپ کا خادم ہے انس، ادعو اللہ لہ، اس کے لیے دعا تو ذرا کر دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے، انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہم یا وبارک لہ، اے اللہ انس خوب پیسہ دے، مال دے، خوب اولاد دے. تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ اولاد دی تھی. آپ کے پوتے اتنے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بعض اوقات گننے میں غلطی ہوتی ہے، اتنے اللہ نے آپ کو پوتے دیے اور مال بھی بہت دیا. کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اکثر مالا وولدا وبارک لہ. تو یہ محبت طبعی ہے، لیکن انسان یہ نہ بھولے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. میانہ روی رہے، عدل اور اعتدال رہے ان چیزوں کی محبت میں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 ہیں، جن کے مسائل کو اور ان دو آیات میں جن اہم اشیاء کے بارے میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں ان چھ چیزوں سے انسانوں کو آزماتا ہے، یعنی انسان کی آزمائش ان چھ چیزوں کے ذریعے کی جاتی ہے، جن کو اس آیت نمبر 14 میں بیان کیا گیا کہ النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. تو گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کے آغاز سے اپنے درس کو شروع کیا تھا، جس میں تزئین کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا گیا تھا، اور اس بارے میں کہ ان چھ چیزوں کے ذریعے کس طریقے پہ آزمائش ہوتی ہے اس کے بارے میں چند اہم امور کو ہم نے پڑھا تھا. اور دو چیزیں ہم نے جانی اور سمجھی تھی کہ عورتوں کے ذریعے کس طریقے پہ اور کیسے آزمائش ہوتی ہے، اور پھر اولاد کے ذریعے. تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے اس آیت میں وہ ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے اور چاندی کے ڈھیر. یعنی انسان یہ تمنا اور یہ خواہش اس کی ہوتی ہے، اور اس میں عموماً خواتین زیادہ ملوث ہوتی ہیں، اور تجارت کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ یہ تجارت مرد ہی کرتے ہیں، سونے کا کاروبار اور چاندی کا کاروبار اور یہ لین دین، اور پھر اس کے ذریعے خوب پیسہ اور دنیا کمانا، اور اس کی وجہ سے اپنے اصل مقصد زندگی سے جو کہ فکر آخرت ہے اس سے غافل ہو جانا. قناطیر، قناطیر اور مقنطرہ، ڈھیر بہت سارے سونے اور چاندی کے. تو یہ وہ تیسری اہم چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور چونکہ اس کا تعلق مال سے ہے، اور قرآن میں دو چیزوں کو اس لیے خاص طور پہ بیان کیا گیا کہ یہ دو چیزیں یہ تمہارے لیے خیر اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور برکتوں کا باعث بھی ہے، اور یہی دو چیزیں یہ تمہارے لیے دنیا کی ہلاکت کا اور سبب بھی بن سکتی ہیں، اور آخرت کے خسارے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، مال اور اولاد. اس لیے ان دونوں چیزوں کو فتنہ کہا گیا قرآن پاک میں، سورہ انفال میں بھی اور سورہ تغابن میں بھی، کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اور یہ وہ حد سے زیادہ محبت ہے مال کی جو انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ حد سے زیادہ محبت مال کی یہ انسان کو جو اصل مقصد زندگی ہے اس سے غافل کر دیتی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، شدید محبت میں اس کی یہ انسان مبتلا ہے. تو یہ وہ محبت ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے. اس لیے یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تمہیں ہلاکت میں ڈالے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. سورہ منافقون کا جو رکوع ہے آخری آیات، وہاں یہ اللہ کا ارشاد موجود ہے کہ ایمان والو، تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ہلاکت میں نہ ڈال دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اور ہلاکت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں وہ مشغول کر دیں, تمہیں غافل کر دیں. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, اور یہ جو یہ کثرت مال کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا, یعنی بہت زیادہ, بہت سارا, بہت زیادہ, اور ڈھیروں سونے اور چاندی کی جو قیمت ہے وہ لاکھ اشرفیاں یا کئی لاکھ درہم و دینار سے بھی زیادہ بنتی ہیں, وہ ہے اس کا مفہوم اور معنی. قناطیر مقنطرہ, ذہب اور فضہ یعنی چاندی اور سونے کا. اور اس کے مقابلے میں جب آخرت کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے اور نیکیوں کی کثرت کی طرف انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے, تو امام ابو داود اور ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو شخص رات کو سونے سے قبل قرآن پاک کی 10 آیات پڑھ لیتا ہے اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا, اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. غافل وہ ہے جو نہ عشاء کی نماز پڑھے اور نہ فجر کی نماز پڑھے اور نہ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے اور نہ آنکھ کے کھلنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے, بلکہ وہ اپنے اس وقت کو اور ان اوقات کو یوں ہی غفلت میں گزار دے کہ غفلت میں آنکھ بند ہو اور غفلت ہی میں آنکھ کھلے. تو کہا کہ جو 10 آیات پڑھ کر سوئے گا اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا. وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور جو 100 آیات پڑھ لے تو اس کا شمار کن میں ہوگا؟ قانتین بندوں میں ہوگا, جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. جس طرح آیت نمبر 17 میں یہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں, الصابرین والصادقین, آگے کیا ہے, والقانتین والمنفقین والمستغفرین. یہ 5 اہم صفات ایمان والوں کی اور متقین کی بیان ہو رہی ہیں, جن کا ذکر آیت نمبر 15 میں ہے کہ جن کے لیے جنت ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت, اور جن کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں ہیں, اور جن کے لیے اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رضامندی ہے کہ اللہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور یہ وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں, یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور اگلی آیت یعنی 17 آیت میں کہا کہ یہ کون ہے, الصابرین صبر کرنے والے, والصادقین سچ بولنے والے. الصابرین والصادقین والقانتین, اور اطاعت کو اختیار کرنے والے. دعائے قنوت کو دعائے قنوت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کو پیش کیا جاتا ہے, اللہ سے دعا کی جاتی ہے. تو یہ اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خشوع خضوع کو پیش کرنا, یہ ہے قنوت. تو جو رات کو سونے سے پہلے 100 آیات پڑھ لے اس کا شمار قانتین بندوں میں ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بندوں میں. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين, اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ کئی سپارے پڑھ کے سوئے یہاں تک کہ وہ 1000 آیت بن جائے, جو آیات ساری اس نے پڑھی ہو وہ تقریباً 1000 تک آیات اگر بن جائیں تو کتب من المقنطرین, تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جس نے ڈھیر سارا سونا اور چاندی اللہ کے لیے خرچ کیا ہو. ڈھیر سارا سونا اور چاندی جس کی لاکھوں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مالیت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, تو یہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے رات کو سونے سے قبل اگر 1000 آیات قرآن پاک کی پڑھ لی جائے. تو اس آیت میں جو لفظ ہے قناطیر المقنطرہ, وہی لفظ یہاں حدیث میں ہے من المقنطرین, ڈھیر سارا سونا اور چاندی خرچ کرنے والے لوگ. تو قناطیر المقنطرہ اس کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ کون وہ ہے جو سونے اور چاندی کا کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے, سونے اور چاندی کا کاروبار کرتے ہوئے بھی آخرت کی فکر ہے اس کو, سونے اور چاندی میں کھیلتے ہوئے بھی کہ سونے ڈھیر سارے سونے اور چاندی کے برابر مال رکھتے ہوئے بھی اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے, اور وہ اس مال کو واقعی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے. تو اگر ایسا ہے تب تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا, اور اگر ایسا ہے کہ سونے اور چاندی کے کاروبار نے اس کو نماز سے غافل کر دیا, اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا, فکر آخرت سے غافل کر دیا, اللہ کے حقوق سے غافل کر دیا, بندوں کے حقوق سے غافل کر دیا, اور اس چیز کو بجائے اطاعت اور نیکیوں کے اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راستے پہ اس مال کو استعمال کرنا شروع کیا, تو گویا کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوا اور وہ خسارے والوں میں سے ہے. تو والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ, گھوڑے جن پر نشان لگے ہوئے ہوں یعنی قیمتی گھوڑے, اور اس سے مراد گھوڑے بھی ہیں, اور ہر وہ چیز ہے جو مہنگی ہو اور جو شوقیہ جس کو لوگ پالتے ہوں, گھوڑا ہو یا دوسرا کوئی جانور ہو یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور چیز ہو, کیونکہ ہر زمانے میں لوگوں کا مزاج بدلتا ہے اور ان کا ذوق تبدیل ہوتا رہتا ہے. عربوں کا مزاج اور ان کا ذوق الگ ہے, اور اہل عجم کا مزاج اور ان کا شوق اور شوقیہ چیزیں جس کو وہ پالتے ہیں, رکھتے ہیں, خریدتے ہیں, سجاتے ہیں, ان کا اہتمام کرتے ہیں, وہ مختلف ہیں. تو وہ قیمتی اشیاء جن کو خریدا جاتا ہے اور جن پر خوب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور جن کی محبت میں اور جن کے حصول کے لیے, اس وجہ سے یہ انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. والانعام مویشی, تو والخیل المسومہ قیمتی گھوڑے, اور یہ وہ گھوڑے ہیں جن گھوڑوں کو پالنے کے لیے اور جن گھوڑوں کو باہر سے منگانے کے لیے اور جن گھوڑوں کے علاج کے لیے لوگ ڈھیروں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور قیمتی مکانات کو استبل بنا دیتے ہیں, لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نہ گھوڑے بچا سکے اور نہ کوئی اور طاقت ان کو تو اللہ کی گرفت سے بچا سکی. تو یہ گھوڑے جن کے ذریعے لوگ اس طریقے پر بھی پیسہ کماتے ہیں کہ باقاعدہ ریس ان کی ہوتی ہے اور ریس کورس میں گراؤنڈ میں باقاعدہ ان پہ شرطیں لگائی جاتی ہیں, تو یہ بھی جو کہ جوئے کی ایک قسم ہے, تو اس کے ذریعے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس قسم کے کھیل کود میں پڑ کر اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنے دین کا نقصان بھی کرتے ہیں. تو گھوڑے کو اس لیے بنایا گیا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے, اور یہ وہ بہترین جانور ہے جس نے دور اولی میں جہاد کے لیے سب سے زیادہ مسلمانوں کی خدمت کی ہے, اور یہ وہ گھوڑے ہیں کہ جن کی قسمیں کھائی گئیں ان کے ہانپنے کی, ان کے دوڑنے کی, اور ان کے صبح کے وقت دشمن کے غول اور لشکر میں گھس کے حملہ کرنے کی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا, یہ سب گھوڑے ہیں, گھوڑوں کا ذکر ہے, گھوڑوں کی ٹاپوں کا ذکر, گھوڑوں کے پاؤں کا ذکر, گھوڑوں کے جسم کا ذکر. تو گھوڑا وہ محبوب جانور ہے جو جہاد کے لیے اور لمبے سفر کے لیے کام آتا ہے, اور یہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے, تو اس لیے اس کی تعریف کی گئی کہ اس کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے ذریعے تم آخرت سے غافل ہو جاؤ, بلکہ اس کو تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی توحید کے دلائل کو سمجھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہو. والخیل المسومہ اور والانعام مال مویشی, تو مویشیوں کا کاروبار کرنے والے, گائے بھینس بکریاں اونٹ اور دوسرے جانوروں کا کاروبار کرنے والے, کثیر تعداد میں ریوڑوں کے ریوڑ ان کے چرانے والے اور رکھنے والے اور خرید و فروخت کرنے والے, تو یہ چیز بھی, یہ کاروبار اس میں پیسہ بہت ہے, لیکن یہی کاروبار اور یہی پیسہ اللہ کے دین کے لیے اس کی رضامندی کے لیے استعمال ہو تو گویا کہ یہ تجارت خیر والی تجارت ہے. والانعام والحرث, یہ کھیتی باڑی اور یہ زمین. اب یہ شوق ہے کہ مہنگے علاقے میں اگر پلاٹ مل جائے جو مہنگے داموں بعد میں فروخت ہو, تو اللہ کی طرف سے یہ آواز لگ رہی ہے کہ جنت میں ایک بہت مہنگا ایریا ہے, جس طرح تمہارے بڑے بڑے شہروں میں ایسے ایریے ہوتے ہیں جن میں پلاٹ بہت قیمتی ہوتا ہے. مکان تو خریدنے کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی قیمت لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے مہنگے پلاٹ موجود ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسے محلے ہیں جن کی زمین بہت مہنگی ہے. جنت کی زمین تو ویسے بھی مہنگی ہے, لیکن پھر وہ جو ایریا ہے وہ جنت کا مہنگا ترین ایریا ہے, اور اس ایریے کا نام ہے جنت فردوس. وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل, سب سے بہتر مقام, جس کے بارے میں اللہ کا رسول اپنی امت کو رغبت دلاتا ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس مانگا کرو. اسأل الفردوس فإنها أعلى الجنة, فردوس مانگا کرو, جنت کا سب سے اونچا اعلیٰ مقام جنت فردوس ہے. تو ہے کوئی جو اپنے اس مہنگے پلاٹ کو جو کسی شہر میں اس نے خریدا ہے, اس کو اللہ کے لیے وقف کر کے جنت فردوس والے محلے میں اپنا ایک پلاٹ بنا لے, تو یہ مویشی اور یہ مال اور یہ زمینیں اور یہ بلڈنگیں اور یہ دکانیں اور یہ مکانات اور یہ بنگلے, یہ ضرورت کے لیے ان کا خریدنا حلال مال سے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جائز ہے. لیکن اگر انہی میں سے کوئی چیز مہنگی ہو اور وہ اللہ کے لیے, مسجد کے لیے اور قرآن پاک کی تعلیم کے, تحفیظ القرآن کے مدرسے کے لیے, یتیم خانے کے لیے وقف کر دی جائے اس نیت سے کہ اے اللہ اس کے بدلے ہم جنت فردوس میں ایک مکان چاہتے ہیں, تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید اور دور نہیں ہے. تو والانعام والحرف, یہ چھ چیزیں ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ ذالک, یہ سب کا سب متاع, یہ تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے. الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں متاع نے آ کر یہ بتایا کہ ساری دنیا کی زمینیں بھی اگر تمہیں مل جائیں تب بھی یہ تھوڑا سا فائدہ ہے, اس لیے کہ اس وقت تک یہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں جب تک تم زندہ رہو. اور تم کتنا زندہ رہو گے, کتنا عرصہ جینے کا ارادہ ہے, کتنا عرصہ تم دنیا کی زندگی میں زندہ رہنا چاہتے ہو, تو اس عرصے کے لیے تمہیں کتنی زمین کی ضرورت ہے؟ اور کیا کبھی تم نے سوچا کہ وہ لوگ جن کے کئی کئی ایکڑ کی مربع اور زمینیں اور محلات اور مکانات, ان میں کتنے وہ ہیں جن کو مرنے کے بعد قبر کی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی, تو وہ زمین ان کو فائدہ نہ پہنچا سکی. اس لیے قرآن نے کہا کہ کتنے وہ ہیں کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, جو مال اس نے کمایا اور جو شہرت اسے ملی اور جو منصب اور جو مقام اسے معاشرے میں ملا, ان میں سے کسی بھی چیز نے اس کو فائدہ نہیں پہنچا, کوئی چیز کام نہیں آئی. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ متاع تھوڑا سا فائدہ ہے, بس 10-20 سال کی بات ہے. اس کے بعد یہ زمین جو آپ نے خریدی ہے یہ تو کسی اور کے حوالے کر دی جائے گی, بس آپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. وہ ظاہری طور پہ آنکھیں بند ہوتی ہیں, حقیقت میں کھلتی ہیں. حقیقت میں اس وقت آنکھ کھلتی ہے جب عالم برزخ میں اس کو قبر میں ڈال کے لوگ آ جاتے ہیں, تب اسے علم ہوتا ہے کہ ہاں اب کیا ہوا. تو وہ زمین جو آپ نے خریدی وہ آپ ساتھ لے جا نہیں سکے, وہ پچھلوں کے لیے چھوڑ گئے. اب ان کی مرضی ہے, اس زمین پر وہ حرام کاری کا اڈا بنائیں گناہ کا مرکز بنائیں، یا اگر وہ صالح اور متقی ہے اور آپ نے اگر وصیت کی ہے اور وہ اس وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ اگر مسجد بنا دیں اور دینی مدرسہ بنا دیں تو گویا کہ آپ کی قبر کی زندگی اچھی ہو گئی. لیکن فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے ہاتھ سے یہ کام کر جاؤ. متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ بڑی بڑی زمینیں مکانات ٹھکانے کے لیے تم لیتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ بہترین ٹھکانہ، بہترین مکان اور بہترین فرنش جو بنگلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، عندہ وہاں ہے اللہ کے پاس. واللہ عندہ حسن المآب، اور حسن جمال سے ہے، اور حسن کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ چھ کی چھ چیزیں ان کے اندر بڑی کشش، اور ان کے اندر کئی وہ چیزیں ہیں کہ جو جمال والی ہیں، کمال والی ہیں اور حسن والی ہیں، جیسے عورتیں، اولاد اور گھوڑے اور اچھے مکانات، یہ سب چیزیں وہ ہیں ان کے اندر، ان کا اپنا ایک ظاہری حسن بھی ہے اور ان کے اندر ان کی حقیقی کشش بھی ہے. تو کہا کہ ان کے ظاہری جمال کو دیکھ کر، کشش کو دیکھ کر تم بہت متاثر ہو گئے ہو، تو اس لیے ہم تمہیں یہ بتائے دیتے ہیں کہ خوبصورت خوبصورت بہترین مقام وہ ہمارے پاس ہے، دنیا کی زندگی میں نہیں ہے، وہاں ہے. برزخ کی زندگی میں جب قبر میں تمہیں رکھا جائے گا اور جنت کی ٹھنڈی اور تازہ ہوائیں تمہیں ملیں گی، اور جب تم حشر کے دن اپنی قبر سے اٹھو گے اس وقت تمہیں محسوس ہوگا کہ ہاں حقیقی زندگی تو یہ تھی، اور پھر کہنے والے کہیں گے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میرے پیچھے میری قوم کو بھی کوئی بتا دے، جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے قوم، پوری قوم لہو و لعب اور کھیل کود میں پڑی ہوئی ہے، اور غفلت ایسی ہے کہ آخرت سے بالکل غافل ہے. وہ جو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جس کا اللہ نے اکرام کیا، جب وہ اللہ کی جنات میں گیا اس وقت وہ یہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو بھی کوئی بتا دے کہ میرا میرے رب نے کتنا اکرام کیا، میری مغفرت کر دی، جنات میں داخل کیا، کاش کہ ان کو بھی کوئی بتا دے جو اب تک غفلت کا شکار ہیں اور اپنی حقیقی آخرت والی زندگی کو بھلائے بیٹھے ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، صرف یہی نہیں کہا، کہا کہ دیکھو کہ اب ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی اور سنی تو عرض کیا کہ یا اللہ، اب یہ اتنی چھ بڑی خوبصورت کشش والی چیزیں دے کر آپ ہمیں آزماتے ہیں، بہت مشکل ہے. اللہ نے یہ آیت نازل کی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے، فرمایا کہ اب تم یہ بھی کہہ دو کہ یہ چیزیں آزمائش والی ہیں اور یہ چیزیں، سر یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، یہ بڑی خوبصورت ہیں، میٹھی ہیں، اور ان کے اندر لذت ہے، اور ان کے اندر زینت ہے، اور جمال ہے، اور دنیا کی رونق ہے، اور دل کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جیسے کہ بیٹوں اور اولاد میں ہوتی ہے. تو کہا کہ اس سے بہتر چیز بھی ہم نے تمہارے لیے رکھی، اور عقل مند آدمی تو وہ ہے جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ خوب سے خوب تر کی اس کو تلاش رہتی ہے، اچھی سے اچھی چیز وہ تلاش کرتا ہے، کہ جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہو، سب سے زیادہ مہنگی ہو، وہ اسی کو میں خریدوں اور اسی کو میں حاصل کروں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا کی زندگی میں دنیا کی چیزوں کے بارے میں تمہارا یہ ذوق ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بازار میں بیسوں دکانوں کا چکر لگاتے ہو کہ اصلی چیز مل جائے، مہنگی چیز مل جائے، سب سے اچھی اور اعلیٰ چیز مل جائے، تو آخرت کے بارے میں بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں ان سب سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ متقی لوگوں کے لیے ہے، عند ربهم ان کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھو اور یہ جنت کی زندگی ایک طرف رکھو، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کی زندگی کچھ بھی نہیں، اس لیے ہم نے بتایا یہ پوری دنیا کی زندگی ہر انسان اپنی زندگی کو دیکھے. یہ ہماری زندگی 60-80 سال یہ زندگی ہے, اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب یعنی جنت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ایک طرف رکھ لیجیے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اور مسلمانوں کو سب کو اللہ تعالی جہنم سے محفوظ رکھے اور بچائے, اس کی زندگی کو ایک طرف چھوڑ دیجئے. اس سے پہلے صرف قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. صرف ایک دن کا تصور بھی صحیح معنوں میں اگر کوئی کر لے تو وہ یہ کہے کہ جنت دوزخ تو بعد کی بات ہے, مجھے اگر قیامت والے دن ہی تھوڑی سی راحت مل جائے تو میں دنیا کی ساری زندگی چھوڑنے کو اور دینے کو تیار ہوں. وہ تو بعد میں ہم دیکھیں. وہ دن کے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا سایہ نہیں ہوگا, اور پریشانی اور اللہ کی دہشت کا عالم ہوگا, حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو کر چیخ و پکار کریں گے اور پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کا عذاب منظور ہے لیکن اس عذاب سے ہماری جان بچا, جو قیامت کے دن کا عذاب ہے. ابھی انہوں نے دیکھا کیا ہے, پلسرات نہیں دیکھا, اور پلسرات جہنم کی جس وادی کے اوپر بنایا گیا ہے وہ وادی نہیں دیکھی. ابھی تو میزان کا مسئلہ باقی ہے جہاں اعمال کا وزن ہوگا, اعمال نامہ دائیں بائیں ہاتھ میں ملنا باقی ہے, اس کے بعد پھر زندگی ہے. جہنم کی سزائیں ہیں, وہ اس سے بے خبر ہیں. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو قیامت کا بھاری دن ہے اس سے زیادہ تکلیف کسی اور چیز کسی اور سزا میں نہیں ہے, اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں سزائیں باقی ساری منظور ہیں, اے اللہ تو جلدی جلدی ہمارا حساب کتاب کر کے معاملہ ختم کر, ہماری برداشت سے یہ بات باہر ہو گئی ہے. اس لیے کہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا, اور اس دن ہر آدمی اپنے گناہوں کے پسینے میں, گناہوں کی برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, چیخ و پکار ہوگی. ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے, آدم کے پاس جائیں گے, نوح کے پاس جائیں گے, ابراہیم کے پاس جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام, جمیعاً سب اپنا عذر پیش کریں گے, اور آخر میں پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریف کریں گے اور عرش کے سامنے آ کر سر سجدے میں رکھیں گے, اللہ سے اس بات کی درخواست کریں گے, تب اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے اور معاملہ شروع ہوگا. تو اس ایک دن کا تصور حقیقی معنوں میں اگر ہماری زندگی میں آ جائے بہت سارے گناہ انسان چھوڑ دے. تو کہا کہ دیکھیے وہ جو دن ہے اور وہ جو زندگی ہے آخرت کی, وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے. خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. وہاں جنت کی وہ زندگی وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے, اس لیے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے ہر ایک نعمت کے لیے زوال ہے, جنت کی کسی نعمت کے لیے زوال نہیں ہے. اور دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی ہے, جنت کی کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی. دنیا کی نعمتیں چھن جاتی ہیں, جنت کی نعمتیں چھنی نہیں جائیں گی. دنیا کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں, جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, جنت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. ہر لحاظ سے جنت کی زندگی دنیا کی زندگی سے ہزارہا کروڑہا درجہ بہتر ہے. وازواج مطہرہ, کیونکہ جن چیزوں کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے اس میں ایک تھا من النساء, تو کہا کہ اس کے بدلے تمہیں اللہ تعالی جنت میں پاکیزہ ستھری صاف حوریں دے گا. ورضوان من اللہ, سب چیز سے بڑھ کر جو چیز جنت میں ملے گی وہ اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. جس طریقے پہ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے, یہاں پہ لفظ ہے ورضوان من اللہ, ورضوان من اللہ, اللہ تعالی راضی ہو جائیں گے, اللہ کی رضا مندی یہ اہل جنت کو مل جائے گی. تو متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنة یا اہل الجنة ویقولون لبیک ربنا وسعدیک ويقول هل رضيتم ويقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. الله تعالى جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو جنت والوں سے اللہ خطاب فرمائے گا. اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق جلوہ فرمائیں گے اور پھر اہل جنت سے کہیں گے کہ اے اہل جنت. اہل جنت جواب میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہم دل و جان سے حاضر اور آپ پر فدا ہیں. فرمائے گا یا تم لوگ خوش ہو, راضی ہو؟ تو جواب میں عرض کریں گے کہ ما لنا لا نرضا, ہم کیسے راضی اور خوش نہ ہو, ہمیں تو آپ نے وہ کچھ دیا ہے جو اپنی مخلوق میں کسی اور کو نہیں دیا. ہر جنتی اپنی جنت اور اپنی جو اس کو نعمتیں ملیں گی وہ یہی سمجھے گا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ کسی اور کو نہیں ملا. ہر ایک اپنی جگہ یہی سمجھے گا. تو سب یہ کہیں گے یک زبا ہو کے کہ وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلق فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك. پھر ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالی کہ اب میں تمہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز دینا چاہتا ہوں. قالوا يا ربنا واي شيء افضل من ذلك, تو عرض کریں گے کہ یا رب وہ کون سی چیز ہے جو ان ساری نعمتوں سے افضل اور بہتر ہے؟ تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا, آج میں نے اپنی رضا مندی خوشی تمہیں دے دی ہے, آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالی جس بندے سے خوش ہو جائے, فرمائے جس سے اللہ خوش ہو اللہ اسے عذاب نہیں دیتا. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.